نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم الله رسول محمد وعلى اللہ رب العالمین قرآن پاک کی اس آیت میں فرما رہے ہیں قد افلح من زکاہا, فلاح پالی, کامیاب ہو گیا وہ شخص دونوں جہاں میں جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا دیا. پاکیزہ, قد افلح من زکاہا, زکا تزکیہ کر دیا, پاک کر دیا نفس کو, یعنی کس چیز سے, گناہوں سے, بری بری خواہشات سے کامیاب ہو گیا. اور آگے فرمایا وقد خواب من دساہا, برباد ہو گیا, ہلاک ہو گیا, نامراد ہو گیا وہ شخص جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا. دو لوگوں کی اللہ رب العالمین نے تشریح فرما دی کہ ایک انسان ہے, اس کے دل میں خواہش اٹھی زندگی کی, گناہوں کی, شیطانیت کی. اب یہ بھی اللہ نے ہمارے پیچھے نفس مارا بھی لگا ہے, شیطان بھی لگا ہے, تو بری بری خواہشات آتی ہیں, اس سے انکار نہیں ہے اور اس میں آدمی گناہگار نہیں ہوتا. تو نفس کی خواہش بری اٹھی, تقاضا پیدا ہوا کسی گناہ کا, لیکن آدمی نے اس پر عمل نہیں کیا, اس سے نفس کو تکلیف ہوئی, دل ٹوٹا, لیکن اس نے عمل کیا, عمل نہیں کیا اس گندی خواہش کے اوپر. تو اس سے کیا ہوگا, اس کا اس کا نفس پاک ہونا شروع ہو جائے گا. جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی باز نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, اور مومن عورتوں سے بھی آپ کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں, شرم گاہوں کی حفاظت کریں. آگے اللہ وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ حکم ہر وجہ, اللہ نے ہر عمل کی وجہ نہیں بتائی, لیکن یہ نظروں کی حفاظت کا جو حکم دے رہے ہیں تو اللہ رب العالمین وجہ بتا رہے ہیں کہ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تمہارا تزکیہ ہو جائے, تم پاک ہو جاؤ. پتہ چلا کہ نظروں کی پاوت سے, بد نظری سے بچنے سے انسان کا تزکیہ ہونے لگتا ہے, اس کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے. اب نفس کی پاکیزگی کیا ہوتی ہے, تزکیہ کیا ہوتا ہے, اب اس کا لوگوں کو نہیں اتنا معلوم ہوتا. تو دو چیزیں ہوتی ہیں, ایکسٹرنل اور ایک انٹرنل, ایک ظاہر اور ایک باطن. ہم نے داڑھی رکھ لی, ٹوپی پہن لی, ٹخنوں سے پینچے رکھ لیے, بادشاہ ہو گئے, تو یہ ظاہری چیزیں. اب کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ داڑھی ٹوپی آ گئی تو باطنی تزکیہ بھی ہو, اس کے اثرات ہوتے ہیں, ظاہر کی اچھی بات ہے, لیکن ظاہر بن گیا تو اب باطن بھی اپنا بنانا ہے. دو گناہوں کے رخ ہوتے ہیں, جیسے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. دو رخ بتا رہے ہیں, گناہوں کے دو رخ ہیں, ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. تو ظاہر تو ہم نے بنا لیا, لیکن اب جو محنت کیا کرنی ہے, آگے اللہ فرما رہے ظاہر بن گیا مبارک ہے, لیکن اب باطنی گناہ تمہیں چھوڑنے پڑیں گے. باطنی گناہوں سے کیا مراد ہے, غصہ ہے, تکبر ہے, اپنی بڑائی ہے, لوگوں کی حقارت ہے, ظلم و ستم ہے, بد نظری ہے, اور اس طرح کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو عام الفاظ میں امراض رذیلہ ان کو کہا جاتا ہے. تو ان سے جب آدمی بچنے لگتا ہے باطنی گناہوں سے, ظاہر تو ایک دفعہ بنتا ہے, بار بار داڑھی نہیں رکھی جاتی, ایک دفعہ رکھ لی داڑھی رکھ لی, لیکن بار بار جو بچنا ہے, بار بار غصے سے عمل کے غصے کے عمل سے بچنا ہے, بار بار تکبر سے بچنا ہے, بار بار ریاکاری کے مرض سے بچنا ہے, بار بار شہوت پرستی کے جو معاملات ہیں اس سے بچنا ہے, تو موت تک جو محنت جو فائٹ ہے وہ جنگ ہے وہ اس چیز سے. تو وہ لوگ جو اس مجاہدے میں لگے رہتے ہیں وہ اپنے نفس کو پاک کر لیتے ہیں, ان کا تزکیہ ہو جاتا ہے بری بری خواہشات سے, پھر اللہ کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین جو فرما رہے ہیں کہ بامراد ہو گیا, کامیاب ہو گیا جس نے بری خواہش, یعنی جس نے اپنے جو اس کے دل میں جو گندے تقاضے اٹھے اور اس نے اس کی تقاضوں پر عمل نہیں کیا, تو اس کا نفس پاک ہو گیا. آگے اللہ فرما رہے ہیں نامراد ہو گیا, ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی خواہشات کی اتباع کر لی, بری بری خواہشات اس کے دل میں اٹھتی. دو طرح کے لوگ ہیں, ایک اللہ والے, ان کے دل میں بھی خواہشات اٹھتے ہیں گناہوں کے, لیکن اللہ کے حکم کی تلوار سے ان گندے خیالات کی, ان گندے تقاضوں کی گردن کو اڑاتے رہتے ہیں. اور کبھی انسان ہے خطا ہو جاتی ہے, کیونکہ معصوم نہیں ہوتے اللہ کے ولی, کو خطا ہو بھی جاتی ہے تو اتنی خطا نہیں ہوتی جتنا وہ روتے ہیں. حضرت والا ہماری مرشد عارف اللہ حضرت اقدم حضرت مولانا شاہ حکیم و مظفر صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرما دیتے کہ اللہ والوں سے اگر کوئی خطا ہوتی ہے تو وہ اتنا آنسو بہاتے ہیں کہ جتنی خطا نہیں ہوتی. کہ خطا تھی معمولی سی لیکن روئے اتنا کہ عرش کے پائے لا دیے. تو اس سے ہوا کیا کہ اللہ کی ولایت میں اور دوستی میں اور اضافہ ہو گیا اور اللہ کی محبوبیت میں اضافہ ہو گیا. عام لوگوں میں فرق ہوتا ہے, ان سے گناہ ہو جاتا ہے, ان کو احساس ہی نہیں ہوتا, توبہ بھی نہیں کرتے, روتے کیا, وہ تو روٹین میں چل رہا ہے ان کے گناہ. تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے دونوں کے معاملے میں. تو دوسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی, چلو بھائی موبائل پہ غلط چیز دیکھیں, بیٹھ گئے اور اس کو اپنے نفس کے تقاضے پہ عمل کر لیا. تو اللہ والا اس کے دل میں بھی آ سکتا ہے چلو بھائی نفس کی اٹھ رہی ہے خواہش, موبائل پہ کچھ غلط چیز دیکھتے ہیں, لیکن فوراً ڈر جائے گا نہیں اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں, چھوڑ دیا. خواہش دونوں کی اٹھی. اب دونوں میں فرق کیا ہے کہ ایک اللہ والے کے دل میں خواہش اٹھی لیکن اس نے اس پر عمل نہیں کیا, نفس کو کچل دیا. ایک عام آدمی گناہگار مسلمان کے دل میں خواہش اٹھتی گندی خواہش کی اور اس نے اس پر عمل کر گزرا. بس انہی دو ایسے ہی دو لوگوں کے بارے میں اللہ نے آسان لفظوں میں فرما دیا کہ بامراد کامیاب ہو گیا وہ شخص, فلاح پا لی اس نے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, پاک کر لیا اپنے نفس کو, اور برباد ہلاک ہو گیا جس نے اپنے نفس کی گندی خواہشات اٹھی اس کے دل میں اور اس نے اس پر عمل کر لیا. اس گندی خواہشات کا اٹھنا, گناہوں کی خواہشات کا اٹھنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اب بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, جی مجھے بڑے وسوسے آتے ہیں گندگی کے, تو بھائی یہ تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, تو ولی اللہ بننے کا مٹیریل ہے, یہ تو ولی اللہ بننے کا مٹیریل ہے. کیا مطلب, حضرت تعالیٰ فرماتے تھے جب تک تقوی کی بریانی تیار نہیں ہو سکتی, اللہ کی دوستی کی ولایت کی بریانی تیار نہیں ہو سکتی جب تک کہ گندی خواہشات کا ایندھن آگ وہ پیٹرول وہ فورس نہیں ہوگی, ہنڈیا تیار کیسے ہوگی. نہ دل میں گندی خواہش اٹھی, نہ ایک شیطانیت تاری ہوئی, اور نہ اللہ کے حکم کی تیغ سے اس کی تلوار سے اس کی پرخ چوڑائے اپنی گندی خواہش کے, نہ دل کو جھٹکا لگا, نہ اس آزمائش سے گزرے, تو پھر ولایت کہاں سے ملے گی, اللہ کی دوستی کہاں سے ملے گی. اس لیے جتنے بھی حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جتنے بھی اولیاء اللہ بنے تاریخ اڑا کے دیکھ لو کہ جتنے بھی اولیاء اللہ بنے سارے کے سارے مرد بنے, کسی کھدڑے کسی مخنث ہجڑے سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کا ولی بنو. کبھی اتفاق سے کسی کی دعا کی ولی سے کوئی ہو گیا ہو تو الگ معاملہ ہے, لیکن عام روٹین میں ایسا ہوتا نہیں ہے. کیونکہ گندی خواہشات کا, نفس کی برائی بری خواہشات کا ہونا یہ صرف مردوں کی بات نہیں ہے, خواتین کا بھی معاملہ یہی ہے. تو گندی خواہشات کا اٹھنا, شہوت پرستی کے خواہشات کا اٹھنا, شیطانی خیالات کا آنا یہ مضر نہیں ہے, نہ اس سے گھبرانا چاہیے نہ ڈرنا چاہیے. ہاں جان بوجھ کے خود سے نہیں لائے, لیکن اگر شیطان ڈال رہا ہے تو آدمی اس کا علاج پھر کرے, اس پہ ٹینشن میں نہ آئے تکلیف میں نہ آئے, بلکہ اس طرح یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح سے اس کو اپرچونیٹی دی جا رہی ہے کہ ایک نفس کی خواہش اٹھی ہے تمہیں موقع بھی دیے تمہیں مل رہا ہے. تکمینی طور پہ اللہ کی کچھ راز ہوتے ہیں, حکمتیں ہوتی ہیں, آدمی چاہے اللہ نے ہمیں بااختیار بنائے, چاہو تو گناہ کر جاؤ چاہو تو مت کرو, چاہو تو گندی فلم دیکھو چاہے تو مت دیکھو, چاہے تو بد نظری کرو چاہے تو مت کرو. ابھی اللہ نے پورا اختیار دیا ہے, پورا اختیار ہمیں دیا ہے, اسی اختیار کے اوپر جنت جہنم ہے, اسی وجہ سے جنت جہنم ہے کہ اللہ نے پورا اختیار دیا ہے. چاہے تو فجر میں اٹھ کے نماز پڑھو, مت پڑھو مت پڑھو, سو جاؤ, اللہ نے دیا, ابھی اللہ نے پورا اختیار دیا. لیکن جیسے ہی نزا کا عالم شروع ہوگا ہمارے سارے اختیارات ختم, اس وقت سارا اختیار اللہ کا ہوگا, اس وقت سارا اختیار اللہ کا ہوگا. اللہ کہیں گے میرے بندے اب نہیں اب نہیں, اب سارے تیرے اختیارات ختم, اب تو سارا اختیار میرا, اب تو میری چلے گی ساری, اب تیری نہیں چلے گی. تو بس اس وقت ہمیں اپنے کرموں کا پھل بھگتنا ہوگا. تو یہ جو خواہش جو دل میں اٹھی ہے تو یہ تقوی کی بریانی, اللہ کی ولایت کی. حضرت والا فرماتے تھے اللہ کی دوستی کی, اللہ کی ولایت کی بریانی کب تیار ہوگی, جب تک گندے تقاضے گندے خیالات نہیں ہوں گے, جب تک شہوت پرستی نہیں ہوگی, جب تک حرام گندگی خواہشات نہیں دل میں پیدا ہوں گے. کیوں؟ اللہ نے ہماری آزمائش کے واسطے گناہوں میں لذت رکھی ہے, مزہ رکھا ہے. نماز پڑھنا آسان ہے, قرآن پڑھنا آسان ہے, لیکن گناہ سے بچنا, حرام لذتوں کو کچلنا, دل کے پرخچے اڑ جاتے ہیں, دل ٹوٹ جاتا ہے. گناہوں کو چھوڑنا آج کل ایسا ہے جیسے شیر کے منہ سے بوٹا چھیننا, اتنا آسان نہیں ہے گناہوں کو چھوڑنا. تو جب آدمی یہ عمل کرتا ہے, اب بات یہ کہ وہی بات, ایک نفس کا تقاضا پیدا ہوا, نفس کا تقاضا پیدا ہوا شدید, اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور وہ بااختیار تھا, وہ گناہ کر بھی سکتا تھا, لیکن اللہ کی محبت میں اللہ کے خوف کی وجہ سے نہیں کیا تو وہ جو اس کے بعد جو اس کو جھٹکا لگے وہ تکلیف ہوگی اس تکلیف کے اوپر اللہ کی ولایت اور دوستی کا وعدہ ہے. اب نفس میں نہ کوئی پک اپ اٹھا, نفس میں نہ کوئی پک اپ اٹھا, نہ کوئی خواہش پیدا ہوئی گندی چیز کی, تو نفس کو مارا کیا تو کچلا کیا, تو مارا کیا تو کچلا کیا, نفس کو تکلیف کیا اٹھائی تو تکلیف کیا اٹھائی, تو ولایت کس نام کس چیز کی ملے گی؟ کچھ کر کے تو دکھایا نہیں, مجاہدہ تو کیا نہیں, تکلیف تو اٹھائی نہیں. ہمیں بھی تنخواہ ملتی ہے نا, ایک مہینہ محنت کرتے ہیں اس کے بعد, اس مجاہدے کے بعد ہمیں سیلری ملتی ہے, کاروبار کرتے ہیں محنت کے بعد پیسے آتے ہیں, ایسے تو نہیں آتے نا کوئی چیز, تو اللہ کی دوستی بھی کیسے آئے گی؟ کچھ کر کے دکھانا ہوگا, کر کے دکھانے کے لیے اللہ نے ہماری آزمائش کے واسطے یا رنگینیاں بکھیر دی ہیں ہمارے زندگیوں میں, معاشرے میں, گھر میں اکثر جو ہم لوگ عام مسلمانوں کو جو گھرانہ ہوتا ہے ایل سی ڈی چل رہا ہوتا ہے اس میں, اور اس میں سب ناچ گانے چل رہے ہوتے ہیں, موسیقی چل رہی ہوتی ہے, بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے, تمام رشتے دار محرم نامحرم جو جتنے بھی ہوتے ہیں سب جتنے بھی ہوتے ہیں مکس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے, ہنسنا بولنا ہو رہا ہوتا ہے, تو بچپن سے جو ہم لوگوں کو جو اکثر جو مسلمانوں کو جو ماحول ملتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آدمی کہیں باہر جاتا ہے تو باہر جاتا ہے تو پھر وہاں بدنظری کرتا ہے, چلتے پھرتے عورتوں لڑکیوں کو دیکھتا ہے, دکان پہ جاتا ہے تو وہاں بدنظری کرتا ہے, اسکول کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے تو وہاں نوجوان ہمارے جو ہیں وہ لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں, لڑکیاں لڑکوں سے دوستی کرتی ہیں, اسی طرح غیر شرعی تقریبات ہیں, تو پورا ایک سلسلہ چل رہا ہے حرام کاری کا, گناہوں کا, اور پھر یہاں تک کہ آدمی قبر تک ان گناہوں کو تلا رہتا ہے اور مر جاتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے, تو آج جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں بھرمار ہے گناہوں کی, تو تقوی ہے نہیں, اس لیے ہمارے معاشرے میں دیندار تو بہت نظر آئیں گے لیکن متقی ہزاروں میں سے ایک بھی شاید مشکل سے ملے آپ کو. متقی کسے کہتے ہیں؟ جو نئے کمال کے ساتھ جو گناہوں سے بچے, جو تقوی سے, اسے متقی کہتے ہیں. تقوی اختیار کرنا ہوگا, تقوی اختیار کرنا ہوگا. اللہ, تو یہ جو نفس کی جو بری بری خواہشات ہیں اس کو کچلنا پڑے گا, اس سے اللہ کی دوستی ملے گی. اب کوئی پریشان ہو, جی کیوں اٹھ رہے ہیں؟ بعض لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں, اتنے فون آتے ہیں جی کہ بس میرے یہ خیالات آ کیوں رہے ہیں؟ تو بھائی اس لیے آ رہے ہیں کہ ان خیالات پر عمل مت کرو, اللہ کی ولایت ملے گی. اللہ نے یہ جو ایک شیطانی چکر جو چل رہا ہے اس کے پیچھے کچھ راز ہوتے ہیں, بس ان تقاضوں پہ عمل مت کرو, انشاءاللہ اللہ کی بہترین ولایت ملے گی. اب یہ چیز ہوئی نہیں, خیالات آئے نہیں, نفس کے تقاضے اٹھے نہیں, گندگی کے خیالات اٹھے نہیں, تو بھائی کیا ہوگا پھر آگے, ترقی کیسے ہوگی؟ جیسے پورا سال بچوں کو پڑھاتے ہیں نا ٹیچر, پھر اس وقت کہتے ہیں ابھی ایک سال کا امتحان ہوگا, اینوئل ایگزام ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر اس کو ایگزامنیشن ہال میں بیٹھنا پڑتا ہے, کہتے ہیں بھائی تم نے پورا سال کیا پڑھا, اب تم ایگزام دو. تو اللہ پاک بھی تو آزمائش کریں گے نا, اپنی ولایت کی دوستی دینے کے لیے, اگلی کلاس میں پروموشن کے لیے. اللہ پاک بعض دفعہ آزمائشوں سے گزارتے ہیں کہ دیکھو بہت بیان سن لیے, بہت قرآن ذکر اذکار کر لیا, قرآن ذکر اذکار چل رہا ہے, سب چل رہا ہے, اور دیکھو تو صحیح صحبتوں میں بھی جایا جا رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, ذرا دیکھوں تو صحیح. اللہ کو تو سب پتہ ہے, لیکن ہمیں خود آئینہ دکھانا ہوتا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو تم کہاں کھڑے ہو, کتنے پانی میں ہو. تو پھر تکوینی طور پہ کچھ ایسی آزمائشیں ہمارے زندگی کے ساتھ آتی ہیں کہ جس میں ہمیں گناہ کا پورا اختیار ہوتا ہے. اگر اس آزمائش میں ہم اللہ کی پوری اتر گئے, یعنی تقوی سے رہے, دل کو توڑ لیا لیکن اپنے نفس کو کچل دیا, دل کو توڑ لیا لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑا, تو بس ولایت پکی ہے انشاءاللہ تعالی. پھر ایسے ہی لوگ اللہ کے ولی کہلاتے ہیں, متقی کہلاتے ہیں, عارف باللہ کہلاتے ہیں, غوث قطب ابدال ایسے ہی لوگ بنائے جاتے ہیں, ایسے ہی لوگ مستجاب الدعوات بنائے جاتے ہیں جن کی دعائیں کثرت سے قبول ہوتی ہیں. تو وہی بات ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. غالباً یہ کچھ صحابہ کرام کے واقعات میں سے, اللہ کمی بیشی معاف فرمائے, تین بھائی تھے تو تبلیغ دین کی نہیں کہیں گئے, کوئی جہاد وغیرہ کا سلسلہ تھا, کفار نے ان کو قید کر لیا. بڑے بھائی کو کہا کہ تمہیں جلتے ہوئے کہاؤ میں ڈال دوں گا تیل میں, اگر تم توحید کو نہیں چھوڑتے, اسلام سے مرتے دو اور میرے مذہب کو اختیار کرو. انہوں نے کہا سوال ہی ایسا نہیں ہو سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس نے بہت بڑا پڑھاؤ تھا, اس میں تیل گرم کیا, گھی تیل جو بھی تھا اس زمانے کے حوالے سے, جب وہ خوب دھواں اس میں سے اٹھنے لگا اور تیز گرم ہو گیا, اس کے بعد پھر اس نے کہا میں دوبارہ تمہیں ایک چانس دے رہا ہوں, مذہب اسلام کو چھوڑ دو, نہیں تو بھرے دربار میں سب کے سامنے تمہیں میں اس تیل میں ڈال دوں گا زندہ. انہوں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا, بھلے تم تیل میں ڈال دو. اس کے بعد اس نے ان کو تیل میں ڈال دیا, وہ بیچارے ختم ہو گئے, شہید ہو گئے. پھر دوسرے بھائی کو بھی کہا, منجلے بھائی کو, انہوں نے بھی منع کیا, کافی تکرار ہوئی, پھر ان کو بھی تیل میں ڈال دیا گیا, وہ بھی شہید ہو گئے. تیسرا چھوٹا بھائی تھا, سب سے چھوٹا بھائی تھا اور بہت حسین بھی تھا, تو کافر بادشاہ نے کہا کہ دیکھو مجھے تمہاری جوانی پہ طرف آ رہا ہے, تو تم نے اپنے دونوں بھائیوں کا اشر دیکھ لیا, تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا وہی جواب دوں گا جو تو میرے بھائیوں کا تھا, کہ بھلے جلتے ہوئے تیل میں مجھے ڈال دو لیکن اسلام سے میں نہیں پھروں گا. لیکن پتنی بادشاہ کے دل میں کیا آیا کہ اس نے اس کی وقتی طور پہ جان بخشی کر دی, معاف کر دیا, نہیں ڈالا تیل میں, اور پھر کہا تمہارا فیصلہ میں بعد میں کروں گا. پھر اس بادشاہ کی بہت ہی حسین و جمیل بیٹی تھی, بعد میں بادشاہ نے اس کو کہا کہ تم اس کو اپنے دام میں لے کر آؤ اپنی اداؤں سے, اور اس کو اپنا دیوانہ بناؤ, یہاں تک کہ اس کے مذہب کو تبدیل کرواؤ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے ابا. اب ہوا کیا, وہ جو ادائیں ہوتی ہیں اس نے دکھانی شروع کری اس نوجوان کو, بند کمرے میں تھا وہ, کھانا پانی سب ملنے لگا. تو وہ جب اس کے کمرے میں جاتی تیار ہو کے اور کچھ اپنی ادائیں دکھانے کے لیے, اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے, تو وہ نوجوان جو تھے کبھی قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے, کبھی ذکر اذکار کر رہے ہوتے, کبھی نفلیوں کے لیے کھڑے ہیں, اور کھانا بھی نہیں کھاتے تھے, کھایا کھایا نہیں کھایا. وہ حیران کیسا آدمی ہے کہ جب جاتی ہوں 24 گھنٹے عبادت میں رہتا ہے, رات میں بھی جاتی ہوں تو کھڑا ہوا ہوتا ہے, تو سوتا کا بھائی ہے. تو اسی طرح 2-3 دن گزر گئے, آخر میں وچ ہو گئی وہ لڑکی, اور پھر اس نے اس نوجوان سے کہا کہ تم کس طرح کے مرد ہو تم, میرا تمہیں حسن نظر نہیں آتا, تم نہ میری طرف متوجہ ہوتے ہو نہ تم مجھے دیکھتے ہو, آخر ایک نظر دیکھ تو لوں. تو بغیر دیکھے نظر نیچی کر کے اس نوجوان نے کہا, انہوں نے فرمایا کہ تم حسین ہو اور ہوگی, تم حسین ہو اور ہوگی, مگر میں کیا کروں, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں مجبور ہوں. اور پھر دوبارہ انہوں نے نیت باندھی. پھر اس بعد اس لڑکی نے جا کے اپنے باپ سے کہہ دیا کہ بھائی یہ نوجوان جو ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے, تو مثل فرشتے کے, یہ تو نہ بات کرتا ہے نہ میری طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہے, میں 3 دن سے محنت کر رہی ہوں, اور پھر اس نے کہا میرے دل میں اللہ کا خوف اتنا ہے کہ میں تمہاری طرف نہیں دیکھ سکتا نظر اٹھا کے. اور پھر اس کے بعد وہ لڑکی مسلمان ہو گئی, وہ تو دین سے کیا کرتا, وہ لڑکی مسلمان ہو گئی. تو یہ کہلاتا ہے تقویٰ, آزمائش سے اللہ نے گزارا, تنہائی بند کمرہ حسین و جمیل لڑکی, اور پھر وہ دعوت دے رہی ہے, دعوت دے گناہ کہیے, تو اب یہاں سے یہ دل پھٹ جاتا ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے. باب محاورے میں کہا جا رہا ہے بھائی حقیقت میں نہیں, گناہ سے بچنا ایسا نہیں, حقیقت میں دل پھٹ جائے گا محاورے میں. بس پھر اس کے بعد جب دل پھٹتا ہے, دل ٹوٹتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, اس کے بعد اللہ پاک اس دل کو اپنے پیار کے قابل بناتے ہیں اور دوستی کے قابل بناتے ہیں. دلیل بھی سن لیجیے ہمارے پیارے آخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خلاصہ حدیث پاک کا, کہ اللہ پاک نے میں بات کہلوائی ہے کہ اگر مجھے تلاش کرنا ہو میں تمہیں کہاں ملوں گا, تو میں تمہیں کہیں نہیں ملوں گا. اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو بندہ مومن کے ٹوٹے ہوئے دل کے قریب دیکھنا, میں تمہیں وہاں ملوں گا. یہ خانقاہی اور صوفیوں کا بیان نہیں ہے, اللہ رب العالمین جگہ بتا رہے ہیں, مسکن بتا رہے ہیں اپنے رہنے کی جگہ, بندہ مومن کے ٹوٹے ہوئے دل کے قریب میں تمہیں ملوں گا. کون سا ٹوٹا ہوا دل؟ یہی گناہ سے بچتا ہے تو دل ٹوٹتا ہے, لعنت ملامت بھی ہوتی ہے, لوگ برا والا بھی کہتے ہیں. تو خاتون شرعی پردہ کر لیں گی تو ان کو باتیں پڑتی ہیں, وہ شرعی پردہ کر لیا, ارے یہ کوئی عمر تھی, ایک خاتون تھی بہت حسین ہیں, وہ کون ہے کیا ہے, 12 ایک الگ معاملہ ہے, اصل تو اصلاح ہوتی ہے باقی. تو ان کو شرعی پردہ کرتی تھی, تو کوئی خاتون تھی بوڑھی خاتون, تو دور پڑے گئے رشتے دار, تو ان کے حسن کی بڑی تعریف سنی تھی. انہوں نے کہا بھائی میں تو عورت ہوں اور میں تو مرد نہیں ہوں, کم از کم میں نے تمہارے حسن کے بڑے چرچے سنے, اور اپنا چہرہ تو دکھا دو. تو انہوں نے ہٹا دیا پردہ, دکھایا تو پھر بڑی بھی خاتون کہتی ہیں ارے اتنا حسن یہ تم نے پردے میں چھپا کے رکھا ہوا ہے, توبہ توبہ. کیا الفاظ تھے؟ توبہ توبہ. توبہ کر رہی ہیں تقوی کے اوپر. یہ ہمارے حال ہے کہ توبہ توبہ, اتنا حسن اللہ نے تمہیں دیا اور اس طرح تم پردے میں چھپا کے بیٹھی ہو. وہ بھی اللہ والی خاتون تھی ماشاء اللہ, نے کہا کیا یہ لوگوں کو بانٹنے کی نہیں ہے؟ نہیں, حسن کے لوگوں کو بانٹنے کی نہیں ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. اب ظاہری بات ہے حسن ہو اور پھر اس کے بعد شرعی پردہ بھی ہو تو نور اعلی نور, مجاہدہ ہزاروں گنا بڑھ جائے گا. دیکھیے حسن جب ہوگا چاہے تو, اور جب اس کو چھپایا جائے گا تو دل میں اور زیادہ تکلیف ہوگی. کوئی بیچاری نارمل شکل صورت کی کوئی لڑکی ہو اور حسین بھی نہیں ہے وہ اتنی, تو اگر وہ شرعی پردہ کرے گی تو مجاہدہ ثواب ماشاء اللہ اس کو بھی بہت ملے گا. لیکن ایک جس کو حسن جس کا بہت ہے, جب وہ شرعی پردہ کرے گی تو اس کو مجاہدہ تکلیف اس عام لڑکی سے زیادہ ہوگی, کیونکہ اس کے دل کے پرخچے اڑیں گے. کیونکہ ایک شیطانی خواہش ہوتی ہے کہ میں اتنی حسین ہوں دنیا مجھے دیکھے. ایک یہ لاجیکل بات ہے. اسی طرح کوئی مرد ہو حسین ہو چاروں طرف سے اس کو خواتین نامحرم عورتیں لڑکیاں اس کو دیکھتی ہوں اور حسین بھی ہے تو کیا ہوگا پھر؟ اب مجاہدہ بڑھے گا، اب وہ نظریں جھکا رہے، نظریں بچا رہے، تو اب اس کا مجاہدہ جو ہے وہ ہزاروں گنا بڑھ جائے گا، تکلیف کی شدت ہزاروں گنا بڑھ جائے گی۔ ایک عام آدمی بیچارہ وہ غیر حسین ہے، اب اس کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، تو ٹھیک ہے وہ نظروں کی حفاظت کرے گا بیچارہ، اس کو بھی ثواب ملے گا ماشاء اللہ، لیکن اس کو اتنی کیا کہنا چاہیے بھائی، سمجھ رہے نا، اس کو اتنی جو ہے کیا بولیں، بس اتنی وہ وافر مقدار میں لائنیں نہیں مل رہی نا اس کو، بیچارہ وہ غیر حسین ہے، تو اس کو مجاہدہ ہو رہا ہے لیکن تھوڑا سا، اس کو بس یہ دل چاہ رہا ہے اچھی لگ رہی ہے میں دیکھ لوں اس کو، لیکن اس نے دل کو توڑا، نظر نیچی کر لی، مجاہدہ کیا ماشاء اللہ، وہ بھی اللہ کا ولی بنے گا، لیکن ایک حسین و جمیل ہے نوجوان اور اس کو 10 طرح سے اشارے ہو رہے ہیں، اشارے ہو رہے ہیں، اب اس کا مجاہدہ 10 گنا بڑھ گیا، اب خود نظر بھی بچانی ہے اور ان آتے ہوئے تیروں کو توڑنا بھی ہے، تو اب اس کا ڈبل ٹرپل مجاہدہ ہو گیا، تو پھر اس حساب سے اللہ کی ولایت اس کو ملے گی، جس کا جیسا مجاہدہ ویسا پھر اس کا مشاہدہ، جس درجے کا مجاہدہ ہوگا اس درجے کی اللہ کی دوستی کا ولایت کا مشاہدہ ہوگا۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، جس کی جیسی قربانی ویسے پھر رب کی مہربانی، بس جس درجے کا آدمی قربانی اپنی دے گا اللہ کے لیے، اس درجے کی اس کو ولایت عطا ہوگی، یہ راز ہے۔ تو یہ نفس کے جو تقاضے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں، برے برے خواہشات اللہ نے اس لیے رکھی ہیں، بری بری خواہشات، کہ جب آدمی اس پر عمل نہیں کرتا تو دل کے پرخچے اٹھتے ہیں، دل ٹوٹتا ہے، اس کے بعد اللہ پاک اس دل کو اپنے پیار کے قابل بناتے ہیں، اپنی ولایت، اپنی دوستی عطا فرماتے ہیں اور مزاج قلندرانہ عطا فرماتے ہیں اس کو، ہے نا، یہ راز ہے۔ تو گندے گندے جو خواہشات اٹھتے ہیں نفس کے، جو 24 گھنٹے بعض لوگوں کو تو بے تحاشا بارش کی تیزی کی طرح سے 24 گھنٹے گندے خیالات آتے رہتے ہیں، تو غیر فرماتے تھے گھبراؤ مت، ڈرو مت، جس درجے کے گندے خیالات تمہیں آ رہے ہیں بس عمل مت کرنا، تو جس درجے کے خیالات آ رہے ہیں اتنی ہی بڑی اس درجے کی ولایت اللہ کی دوستی بھی اس حساب سے ملے گی تمہیں۔ تو یہ ایک شخص آیا یہودی تھا غالباً، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ اعتراضات ہیں مذہب اسلام کو لے کے، آپ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو وسوسے بہت آتے ہیں نماز میں بھی اور ویسے بھی جنرل وسوسے، برے برے الٹے سیدھے ہر طرح کے، مسلمانوں کو بڑی شکایت رہتی ہے یہ، تو آپ سے اچھے تو ہم ہوئے، ہمیں تو کوئی اتنے خیالات نہیں آتے، ہم اپنی عبادات بھی کرتے ہیں جو بھی ہماری عبادات ہوتی ہیں، یا ویسے بھی ہمیں اتنے الٹے سیدھے خیالات نہیں آتے، تو اس کا مطلب ہم زیادہ صحیح ہوئے۔ تو اللہ کا بھی بیشی وہاں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو خلاصہ یہ کہ یہ بتاؤ کہ چور کس گھر میں چوری کرنے جاتا ہے، کسی فقیر غریب کے گھر چوری کرنے جائے گا یا امیر مالدار کے گھر؟ تو اس نے کہا یقیناً جہاں مال ہوگا، جہاں امیر آدمی ہوگا، غریب کے گھر کیوں جائے گا؟ فرمایا بس شیطان بھی اسی انسان کے پاس جاتا ہے جب وافر مقدار میں ایمان کا مال ہوتا ہے، کہ تم لوگ تو ایمان رکھتے ہی نہیں، تم لوگ تو کافر ہو، ایمان ہے ہی نہیں، تو تمہارے پاس شیطان آ کے تم لوگوں کو کیوں برخلائے گا، تم لوگوں کو کیوں بہکائے گا؟ شیطان تو ہم مسلمانوں کے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے، ایمان کا مال رکھتے ہیں ہم لوگ، ارے بھائی کیا پیارا جواب دیا۔ تو جن کو وسوسے آ رہے ہیں وہ پریشان نہ ہو، کسی قسم کے بھی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سند جاری ہو رہی ہے، کس چیز کی؟ ایمان کی، کہ ایمان والا شخص ہو۔ ایک بار صحابہ کرام نے بھی شکایت کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے ایسے برے برے خیالات آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں، اگر ہم ان کو زبان پہ لے کر آ جائیں تو ڈر ہے ہماری زبان ہی نہ جل جائے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی تھی کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، پریشان مت ہو، تو بس ان تقاضوں پہ، بس وقد خواب من دسا، ان تقاضوں پر عمل نہیں کرنا، بس عمل جو آدمی نہیں کرے گا تو دل زخمی ہوتا رہے گا، زخمی باطنی طور پہ دل ٹوٹتا رہے گا، زخمی ہوتا رہے گا، لیکن اللہ رسول کا پیار بڑھتا رہے گا، اللہ رسول کا پیار بڑھتا رہے گا، یہ راز ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، تو یہ حقیقت ہے۔ تو ولی اللہ بننے کا طریقہ اور یہ مٹیریل، حضرت فرما دیتے یہ مٹیریل ہے، یہ جیسے بریانی تک، بریانی کیسے بنتی ہے، سارے مجزہ ڈالتے ہیں، بریانی، چاول، گوشت، مسالے، لیکن آگ نہ ہو تو وہ رکھے رکھے سڑ جائے گی، سب سڑ جائے گا، لیکن وہ بریانی کو بھی تیار نہیں ہوگی، آگ کا ہونا ضروری ہے، جو اس کو گلائے گی، جو اس کو پگھلائے گی، جو خوشبو اڑائے گی اس بریانی کی۔ تو حضرت فرما دیتے کوئی آدمی نماز، قرآن، ذکر، اذکار خوب بہترین اپنا گیٹ اپ بھولیا بنا لے، لیکن گندے تقاضے اگر اس کے اوپر ابھرے اور وہ اس پر عمل نہیں کر رہا اور ان گندے تقاضوں کو اللہ کے عشق اور محبت کی بھٹی میں اللہ کی آتش عشق میں نہیں جلائے گا تو موت تک اسے اللہ کی ولایت نہیں ملے گی. صحیح نا؟ تو ایسے تو بھائی کچی چکن رکھی ہوئی ہے, چاول بھی کچے رکھے ہیں, سب کچھ رکھا ہوا ہے دیکھ کے اندر, لیکن بریانی نہیں بنے گی جب تک آگ ہونا ضروری ہے. تو اسی طرح آدمی نماز روزہ قرآن کر بھی لے, سب کچھ کر لے, لیکن اگر گناہ سے نہیں بچ رہا, اللہ کی آتش عشق میں اپنی خواہشات کو, بری خواہشات کو نہیں جلائے گا, تو تقوی کی بریانی, اللہ کی دوستی کی جو بریانی ہے وہ کبھی پیدا نہیں ہوگی, کبھی تیار نہیں ہوگی. اور جو کچی بریانی کھائے گا تھو تھو کرے گا, تھو تھو. حضرت والا فرمایا, ایک اور مثال دیے کرتے تھے کہ 12 مسالے والے شامی کباب کو ہی بنائے اور بہترین قیمے میں سارے مسالے ڈال دیے جائیں, فرائی پین میں بھی ڈال دیے جائیں, تیل بھی ڈال دیا جائے, سب کچھ ہو, لیکن کچا ہو کباب, سارے مسالے بہترین ہیں. اب جو کچا کوئی کباب چکھے گا, جو کھائے گا تھو تھو کرے گا, تھو تھو کرے گا کہ یار یہ تو کچا کچا کباب کھلا رہا ہوں. لاکھ بولتے رہو بھائی, سارے انگریڈینٹس اس میں موجود ہیں, سارے مسالے اس میں موجود ہیں, لیکن آپ کہو گے یار کچا ہے نا, اس کو پکاؤ تو صحیح, مجاہدے کی آگ سے تو گزرا نہیں وہ کباب, تو پھر کیا ہوگا؟ ہم آگ لگائیں گے چولہے کو, آن کریں گے, جلائیں گے چولہے کو, پھر کیا ہوگا؟ جب وہ آگ آن ہوگی, اس کے بعد توا جب گرم ہوگا, فرائی پین گرم ہوگا, پھر اس کو وہ جب فرائی ہوگا کباب, تو پھر اس کی مسالوں کی خوشبو بعد میں آنا شروع ہوگی, پھر پورے گھر میں خوشبو آئے گی, محلے والے بھی کہیں گے یار کہیں کباب فرائی ہو رہا ہے, ماشاء اللہ بہت زبردست خوشبو تیز آ گئی. تو خوشبو کب اڑی ہے؟ پہلے اس کباب نے اپنے آپ کو گرم تیل میں جلوایا ہے آگ کے ذریعے, اس کے بعد اس کی خوشبو اڑی ہے. ورنہ اس سے پہلے سارے اجزا ہوتے ہوئے بھی جو کھا رہا تھا تھو تھو کر رہا تھا, قابل نفرت بنا ہوا تھا, اب کیا ہے؟ تو سرخ ہو رہا ہے, لال ہو رہا ہے, جو کھا رہا ہے سبحان اللہ کیا ٹیسٹ ہے, کیا مزیدار کباب ہے, کیا خوشبو ان کی آ رہی ہے. کیونکہ بھائی اب وہ جو کباب عام کباب نہیں رہا, کچا کباب نہیں رہا, وہ اس نے اپنے آپ کو آگ کے ذریعے, آگ کی بھٹی میں جلائے, فرائی پین میں اپنے آپ کو فرائی کروائے, اس مجاہدے کی آگ سے گزرا, اس کے بعد اللہ نے اس کی خوشبو کو اڑائے. اسی طرح نماز قرآن پڑھنے والے تو بہت ہیں, لیکن اللہ رب العالمین کی محبت میں اپنے قلب کو جلانے والے, اپنے قلب کی بھٹی میں حرام خواہشات کو جلانے والے بہت کم لوگ ہیں. اس لیے لوگوں کا ہمارا فیض دور دور تک نہیں پھیلتا, محدود رہتا, اپنے تک ہی نہیں چل پڑتا, تو گھر والوں تک کیا جائے گا, کیسے معاملہ آگے بڑھے گا؟ خوشبو ہو ہی نہیں رہی. لاکھ آدمی کتنا ہی بڑا منصب اس کو حاصل ہو جائے, اس ان چیزوں کا تعلق منصب سے نہیں ہے کہ جتنا بڑا منصب اتنی بڑی خوشبو. بھلے امرود بیچنے والا غریب جاہل آدمی بھی ہو, لیکن خدا کی قسم اگر تقوی سے رہ رہے تو اللہ کا بہت بڑا ولی, اللہ اس کی خوشبو کو اڑا دیں گے. اللہ کے جو معیار ہے صرف معیار فضیلت صرف تقوی ہے. خطبہ حجت الوداع کیا تھا آخری؟ آپ نے یہی تو فرمایا تھا, کسی کالے کو گورے پہ, گورے کو کالے پہ, کسی عربی کو اجمی پہ, اجمی کو عربی پہ, کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اگر قابل فضیلت کوئی چیز ہے تو وہ صرف تقوی ہے, ورنہ تقوی کے علاوہ کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. بس صرف فضیلت بڑائی افضلیت اس کی ہے جو متقی ہے. اللہ جل جلالہ. حضرت والا ایک اور, تو یہ کباب والی مثال کتنی زبردست ہے. تو خوشبو کب ہوتی ہے کباب کی؟ جب وہ آئل میں جب فرائی کیا جاتا ہے. لیکن بھائی کباب کی تعریف کریں تو کباب بنانے والی خواتین کی بھی تعریف کریں, کباب کی تعریف نہ کریں خالی, نہیں تو یہ ممنونیت اور احسان مند نہ ہونا یہ بے ادبی ہوتی, آداب معاشرت کے خلاف ہے. خون بھی بڑھتا ہے, خواتین خوش ہوتی ہیں بیچاری, اس وقت ذرا گرمی میں لوگ چولہے کے آگے کھڑے تو ہوں 10 منٹ, ایسی گھبراہٹ وحشت ہوگی, بس ایسا لگے گا کپڑے پھاڑ کے آدمی بھاگ جائے. کوئی آدمی تو کھڑا ہو, میں تو حیران ہوتا ہوں خواتین بیچاری دو دو گھنٹے کیسے روٹیاں ڈال کے چولہے کے آگے گرمی میں کھڑی رہتی ہیں. آدمی خود ذرا 10 منٹ ایسا تجربے کے طور پہ کھڑا ہو جائے تو اس کو سارے جواب مل جائیں گے. اور جو بیویاں ہوں یا بہن ہوں اور وہ کوئی اچھی چیز بنائیں تو ان کی تعریف کرنی چاہیے. ایک بار حضرت مولانا شبہ علی تھانوی رحمۃ اللہ کے ایک مرید نے گھر پہ دعوت کی, تو جب حضرت گئے تو مرید نے کہا تو میری اہلیہ آپ کو اگر آپ سلام کرنا چاہ رہی تھی, آپ کی اجازت ہو تو پردے میں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, کوئی مقصد نہیں. پردے میں السلام علیکم کہا حضرت, السلام علیکم کہا, وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. پھر انہوں نے رسمن جو ہے تعریف بھی کری, بھائی ماشاء اللہ بہت بہترین لذیذ کھانا آپ نے بنایا تھا. تو وہ خاتون جو تھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. اب تھانوی صاحب ڈر گئے کہ میں نے تو تعریف کری بھی ہے, رونے کیوں لگی بھائی؟ تو پھر کہنے لگی حضرت بس اس لیے رونا آ گیا کہ آپ کا جو مرید ہے 35 سال ہو گئے شادی کو, بہت لذیذ اور اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے میں نے 35 سال میں بنا کے کھلائے، لیکن اس شخص نے کبھی تعریف نہیں کی میرے کھانوں کی. آج پہلی بار کسی نے تعریف کری تو مجھے رونا آ گیا. خانجی صاحب تو جلالی بہت تھے، اس وقت تو کچھ نہیں بولے، مرید سے کہا اچھا بھائی ذرا آپ اکیلے مجھ سے ملیے، بارے تو ہم نے ظاہر مذاق کہا، انہوں نے تو اس طرح نہیں کہا ہوگا، بارہ بعد میں بارہ اشرا کری ہوگی انہوں نے جو بھی تھا. تو یہ تعریف بھی کرنا چاہیے، تو بلکہ ہمارے یہاں تو الٹا حساب ہے، کھانا یعنی کیا کر دیا، کیسے بنایا، اچھے بھلے بناتی ہو، آج تو تم نے یہ کر دیا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہم سنت ہی نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے کبھی کھانا اچھا نہیں بنتا، کمی بیشی ہوتی ہے. آپ وسلم کی سنت یہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پسند نہیں آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کوئی لفظ نہیں نکالتے تھے اور کمنٹس نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ خاموشی سے اٹھ جایا کرتے تھے، کیونکہ رزق کی بھی بے ادبی ہو گئی اگر عیب نکالا اور بنانے والی کی بھی دل آزاری ہو گئی. تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنا چاہیے. یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں تو کھانا بنانے ہی نہیں آتا، میری بہن سے سیکھو وہ کیسا بناتی ہے. تو یہ بڑی گھٹیا حرکتیں ہوتی ہیں. جب تمہیں تو کھانا بنانے نہیں آتا، دال تو میری اما بناتی تھی بھائی، تو اما کے پاس ہی کھا لو نا جا کے. تو بھائی یہ تو جہالت ہے، دل توڑنا ہے. اب جو ٹوٹے ہوئے دل سے غصے میں جب دل جلا دیا آپ نے بیوی کا، جلے ہوئے دل سے جب وہ دال بنائے گی یا جو بھی سالن بنائے گی تو وہ بھی جلا ہوا ہی ہوگا. پھر بھائی کہتے ہیں نا دل جلا، تو دل جلا جب کوئی چیز بنائے گا تو وہ جلی بھی بنے گی. یہ سیدھی سی بات ہے نا، صحبت کے افراد آتے ہیں، کیفیت کا نام ہے. کیفیت اچھی ہوگی محبت سے، اگر کوئی خاتون ایک کیفیت اور محبت سے کوئی چیز بنے گی تو چیز کے اندر بھی محبت محسوس ہوگی اور اس میں ذائقہ محسوس ہوگا. اب دل جلے دل سے جب کوئی چیز بنے گی تو جلی بھنی ہوگی ہے نا، اس میں ذائقہ نہیں ہوگا، صحبت کے افراد آتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے بہرحال. تو بھائی یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو ولی اللہ بننے کا جو معاملہ ہے یہ کیوں ہے. ہاں جان بوجھ کے خود سے خیرات لے کرنا ہے آدمی، ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بزرگوار جو ہے یہ کسی مراقبے میں بیٹھے ہیں. ارے بھائی مراقبے میں نہیں ہے، وہ تو ماضی کی فیچر فلم دیکھ رہے ہیں جو ماضی میں غلط حرکتیں کریں گی. اس پہ حضرت والا کا شعر تھا نا کہ وہ یوں تو تجھ کو بگلے کی طرح مراقب دیکھا. بگلا بگلا دیکھا نا، سفید رنگ کا پرندہ ہوتا ہے دریاؤں میں سمندروں میں ہوتا ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ بالکل آنکھیں بند کر کے اور خاموش ایسے نگاہیں نیچی کر کے بیٹھا ہوتا ہے گردن جھکا کے. یہ حقیقت ہے، اسی انداز میں بیٹھا ہوتا ہے، لمبی اس کی گردن ہوتی ہے پتلی سی. اور پھر ہوتا ہے کیا ہے، حضرت تعالیٰ نے عجیب یہ جعلی پیروں کے لیے دو نمبر جو لوگ ہوتے ہیں، جعلی صوفی بنتے ہیں اور عورتوں کو اپنے سامنے بٹھاتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے بیعت کرتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ارے ہمارے سامنے بیٹھو گی نہیں، ہم پہچانیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں، تو تمہاری قیامت والے دن شفاعت کیا کریں گے، تو اس لیے تمہیں دیکھنا ضروری ہے. تو یہ سب بدماشی کے گورکھ دھندے ہوتے ہیں. بہرحال تو حضرت والا ایسی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، یوں تو تجھ کو بگلے کی طرح مراقب دیکھا، یوں تو تجھ کو بگلے کی طرح مراقب دیکھا، جب مچھلی کو دبوچا تو تیرا راز کھلا. جب مچھلی کو دبوچا تو تیرا راز کھلا. پھر اچانک کیا کرتا ہے بھائی، وہ بگلا خاموش بیٹھا ہو گردن جو ہے، اچانک اس کی نظر لہروں پر ہوتی ہے، دریا پر، ایک دم سے لگتا ہے وہ مچھلی آ رہی ہے، خڑک کر کے جس نے چونچ مار کے پھر منہ میں لے کے اور پھر ایک دم سے دوبارہ اسی طرح خاموش مراقبے میں چلا جاتا ہے. کیا حضرت کی نظر تھی، اور ماشاء اللہ کیا حضرت اصلاح فرما دے گی. یوں تو تجھ کو بگلے کی طرح مراقب دیکھا، جب مچھلی کو دبوچا تو تیرا راز کھلا. یہ بھائی تو اس طرح بہت جعلی پیر عامل اور صوفی صاحب اور شاہ صاحب بنے پھرتے ہیں، اور موقع ملے تو چھوڑتے بھی نہیں ہیں. تو یہ سب بدماش ہیں ایک نمبر کے، یہ دینداری کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے حضرت والا رحمت اللہ ارشاد فرماتے تھے، خواجہ صاحب رحمت اللہ کا بہت پیارا شعر تھا اس موضوع پر، جن بھیک منگوں کو تو سمجھتا ہے شاہ صاحب. شاہ صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں بہت بڑے عامل ہیں، جا کے دیکھو تو لڑکیوں کی عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور شادی 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 کر کے بس بس نہیں چل رہا تھا عورتوں کا، کیا بس بولیں. تو وہ ایسی لوگوں کے بارے میں خواجہ صاحب فرماتے ہیں، جن بھیک منگوں کو تو سمجھتا ہے شاہ صاحب، جن بھیک منگوں کو تو سمجھتا ہے شاہ صاحب، وہ صورت شاہانہ بھی تو نے دیکھی نہیں، وہ صورت شاہانہ ابھی تو نے دیکھی نہیں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، हिंदू राजा ने उनके पीछे अपनी बहुत ही हसीन और जमील तनीज किए कि बड़े बड़े मुसलमानों का उसने ईमान और तकवा बर्बाद कर दिया था, इतना हुसन था। ख्वाजा साहब को भी उसने बहुत भगाने की कोशिश की, तबलीग दीन छोड़ दें। अब ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह मुईन चिश्ती रहमतुल्लाह तो थे अल्लाह के बहुत बड़े वली, अजमेर में जिनका मज़ार है, सिलसिला चिश्ती उन्हीं से मनसूब है। तो उसको इतना यकीन था अपनी उस कनीज के ऊपर, तो उसने उनकी जो कुटिया थी, जो हुजरा था उनका, आधी रात को इबादत जब कर रहे थे तो उसने भेज दिया कि जाओ ख्वाजा साहब पे मेरा डोरे डालो, और जब ये कुछ गंदी हरकत करें बहक जाएं, और फिर चारों तरफ ने मुसलमानों को हिंदुओं को वाफिर मकदार में बहुत लोगों को जमा किया हुआ था और सब छुपे हुए थे, क्योंकि इतना वो कॉन्फिडेंट था कि लाजमी ख्वाजा साहब से कोई ना कोई हरकत होगी गलत, नाउज बिल्ला। तो बस उसी वक्त ही सारे लोग अपने आप को जाहिर करेंगे कि यार आप ऐसे निकले, तो उनको बदनाम करना था ख्वाजा साहब रहमत। अब सब छुप के देख रहे हैं, ख्वाजा साहब तो याद इलाही में मगन थे, अब वो पीछे से आ रही थी वो, उनको तो पीछे का नजर नहीं आता, तो आगे की तरफ थे किबला रुख। लेकिन अल्लाह ने, अल्लाह वालों को कश करामात भी देते हैं अल्लाह पाक, तो उन्होंने बगैर देखे उसको कहा जिन कदमों से आ रही है उन्हीं कदमों से वापस लौट जा। उसने कहा ख्वाजा साहब चली जाऊंगी, बस एक ही आपसे गुजारिश है, एक नज़र देखने को सुनो। उन्होंने मना किया कि भाई जायज नहीं है मेरे लिए, पीछे पड़ी रही कि मैं जाने वाली नहीं हूँ, कोई कोई आपसे मैं तकाजा नहीं करे, भाई एक नज़र आप देख लें बस। यानी उसको भी इतना यकीन था बस ये देखेंगे मुझे और पागल होंगे, नऊज़ुबिल्लाह। वो नहीं रुकी, मना करते रहे, आती रही आती रही आती रही, जब उन्होंने देखा कि ये बाघ आने वाली नहीं है और ये बिल्कुल टच होने वाली है, फिर जलाल आ गए। फिर आखिर में उन्होंने कहा कि मैं आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ जिन कदमों से आई है वापस चली जाओ, और तू जो बार बार तकरार कर रही है मुझे देख ले, तो मेरा देखना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उसने कहा मैं जाने वाली नहीं हूँ, आपको देखना होगा। उन्होंने कहा अच्छा, अगर तेरी यही जिद है तो फिर आज तुझे देख ही लेते हैं। कह रहे हैं ख्वाजा साहब ने बस एक झटके से जलाली नजर डाली, उसी वक्त राख के ढेर में तब्दील कर दिया। ये सच्चे वाक्यात में से, अब हिंदू राजा और जितने भी हिंदू और मुसलमान थे वो सब आ गए, हिंदू राजा कदमों में गिर गया, रोने लगा कि हजरत ये क्या कर दिया आपने मेरी ऐसी हसीन कनीज का हाल। तो उसने कहा क्यों हमसे खेल रहा था, क्यों हमसे खेल रहा था, तूने हमें क्या समझा था। तो अल्लाह वालों की शान बड़ी अजीब होती है, तो ये चीज़ें कहलाती हैं। तो ये मुजाहदात, ये तकवा, ये नूर के नज़रों में अल्लाह ने वो नूर वो जलाल डाल दिया था कि एक जलाल की नज़र डाली तो खाक कर दिया। तो ऐसे भी और ये अल्लाह गुजरे, और ये मुहावरे की बातें नहीं है, ये गालिब की बातें नहीं है कि दाग की जला के खाक ना कर दूँ तो दाग नाम नहीं। उसने तो जज्बात में कह दिया था, अरे तू जला के दिखा दे, पेट्रोल और माचिस लानी पड़ेगी। वो तो अल्लाह वाले होते हैं भाई, बाप जो आतिश के इश्क में इतना जल चुके होते हैं कि जब जलाल से किसी चीज़ को देखते हैं इरादे के साथ, तो वो अल्लाह पाक के हुक्म से वो जल जाती है। लेकिन हर वक्त नहीं करते ये चीज़, बहरहाल ये एक अलग मज़मून है। अल्लाह जल्ला जलालुहु तआला शान। तो ये वसवसों से घबराना नहीं चाहिए, गंदे वसवसे जो आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इस सब बैठे हैं जो अक्सर वसवसे की शिकायत करते रहते हैं, तो उनको भी फ़ायदेमंद होगा बयान। और नमाज में बहुत से लोग कहते हैं कि नमाज में बहुत वसवसे आते हैं, ऐसी नमाज वसवसे ही ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि नमाज के अंदर अल्लाह ने एक ऐसा शैतान मुसल्लत किया हमारे ऊपर जिसका नाम खंजब है, खंजब नाम तक बताया, उसका काम ही यही कि दौरान नमाज वो वसवसे में मुबतला करेगा। लेकिन ये मतलब नहीं है अपनी नमाजों की फिक्र ना करेंगे, चूँकि ड्यूटी लगी है तो कहीं से कहीं पहुँच गए। अपने मतलब ये जैसी याद आए बार बार कल्ब को अल्लाह के सामने हाजिर करेंगे, अल्लाह मेरे सामने, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। हदीस शरीफ का खुलासा है ना, वसल्लम फरमा रहे नमाज पढ़ो तसव्वुर किया करो कि अल्लाह तुम्हारे सामने, तुम अल्लाह को देख रहे हो, तुम अल्लाह को देख रहे हो या अल्लाह तुम्हें देख रहे हैं। तो दो में से तसव्वुर करना, जब याद आए हो मैं कहाँ निकल गया, फौरन दिल को तसव्वुर करें अल्लाह मेरे सामने, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ या अल्लाह मुझे देख रहा है। थोड़ी देर तक कैफियत रहेगी, फिर कहीं आदमी निकल जाएगा, फिर याद आएगा वो मैं कहाँ चला गया था सब्जी मार्केट, फिर दोबारा वहाँ से आएगा। तो बस बार बार हजरत ताला फरमाते थे जब याद आए अपने कल्ब को दौरान नमाज अल्लाह के सामने हाजिर करते रहो, तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा अल्लाह पाक काफ़ी हद तक यकसुई अता फरमा देंगे। तो ये चीज़ है, और वसवसों की वजह से अल्लाह का तकरुब भी मिलता है। कैसे? बहुत से लोगों को ऐसे ऐसे वसवसे आए ख्वाबों की वजह से, ख्वाब आ रहा है वसवसे। जैसे एक साहब को मुस्तकिल ख्वाब आता था उनके बेटे को कुछ हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, अब बेटा उनका चाहिए था, अब वो डिप्रेशन में। अब क्या हुआ, अब बीवी भी देख रही है बेटे के बारे में, कह रहे यार वो अब तो तुम भी देख रही हो, मैं भी देख रहा हूँ, जरूर कुछ बच्चे के साथ होने वाला है। अब दोनों को टेंशन शुरू, رونا گانا شروع کر دیا, توبہ استغفار کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, اللہ کی طرف آ رہے ہیں, سب کا خیرات کر رہے ہیں, اب صرف یہ خواب آ رہے ہیں یا وسوسے آ رہے ہیں. کچھ لوگوں کو خواب نہیں آتے, مسلسل وسوسے. تو پتہ چلا بہت سے ایسے وسوسے بھی گزرے ماضی میں کہ ان وسوسوں کے چکر میں پڑ کے آدمی اللہ تک پہنچ گیا. بڑے عجیب وسوسوں کے معاملات ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو ہوتا ہے کہ وہ کچھ لوگ خواتین کے میرے پاس بہت فون آتے ہیں, اور کیا مطلب وہ تین دن سے دیکھ رہی ہوں وہ چھپکلی جو ہے نا خواب میں مسلسل آ رہی ہے, اور کالے کالے بڑے بڑے گرگٹ دیکھ رہی ہوں, چار پانچ دفعہ دیکھ چکی ہوں. اب کہہ رہی ہوں اس کے بعد سے ایسی ٹینشن ہے, نہ کھایا جا رہا ہے نہ پیا جا رہا ہے. تو پھر ان کو نرمی سے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی حالت بیداری میں سے, حالت بیداری میں جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں, اور اندر سے ہم اتنے نندے کا کے نازک مزاج ہیں کہ خواب میں اگر کتا بلی یا چھپکلی دیکھ لیں تو تھر تھر کانپنے لگتے ہیں. تو بھائی حالت بیداری میں اللہ سے ڈرنا چاہیے, یعنی گناہ نہ کریں. تو حضرت والا فرماتے تھے دن بھر ہم اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں حالات بیداری میں, تو خواب میں آپ کو کیا کعبۃ اللہ شریف اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے گا؟ جو دن بھر کی ہماری ایکٹیویٹیز ہوں گی وہی چیز جو ہوگی ہمارے لاشعور میں بیٹھ کے, پھر وہ چیز خوابوں میں آتی ہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی. تو اپنے خیالات کو اپنے اعمال کو جب ہم پاکیزہ بنائیں گے تو خواب بھی اچھے اچھے آئیں گے. ظاہر بات ہے بندر کتے بلی والے جیسے اعمال ہوں گے ہمارے, اللہ نہ کرے تو کیا ہوگا, اگر خواب میں یہی چیزیں تو آئیں گی. صورت مثالی برزخ میں جیسے جس کے اعمال ہوتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے عالم برزخ میں جیتے جی لوگوں کی, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. یہ ہو سکتا ہے پہلے بارے میں اس بارے میں بتا چکا ہوں پہلے, ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ایک صورت بنی ہے اللہ کے دربار میں عالم برزخ میں, چاہے زندہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ مثل چاند کے بن ہوتے ہیں, چاند کے, کچھ مثل پھول کی شکل ہے خوشبوئیں نکل رہی ہیں ان سے, کوئی مثل سور کے ہیں, کوئی مثل کتے کے ہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ پاک نے جن کو فراست کی نظر دی ہے تو اللہ پاک کے فضل سے وہ دیکھتے ہیں. ایک نوجوان تھا, سچے واقعات ہیں, اس کو چلتے پھرتے باہر نکلا, سارے اس کو جانور کتے بلی گدھے گھوڑے نظر آ رہے, ڈر گیا گھبرا گیا, یہ کیا ہو رہا ہے, کوئی کوئی انسان دکھ رہا ہے. شیخ کے پاس آیا اپنے کو, حضرت اس طرح کی کیفیت ہو گئی, بس ڈر لگ رہا ہے میں گھر سے باہر نہیں نکل رہا. انہوں نے کہا پریشان مت ہو, سامنے جو چائے کا ہوٹل ہے وہاں چائے پی کر آ جاؤ. انہوں نے کہا حضرت اس سے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا چائے پی کر تو آؤ پھر بتانا. بس سامنے گیا, ایک گھونٹ اس نے چائے پیے, بس ایک گھونٹ الگ سے اترا ہے, اسی وقت اس کی کیفیت صحیح ہو گئی, سارے اس کو انسان نظر آ رہے. آیا پھر اس نے کہا, ہنسنے لگا, اس نے کہا یہ کیا راستہ, صحیح ہو گیا سب. فرمایا تمہارے تقوی انوارات اور مجاہدات کی وجہ سے تمہاری چھٹی ہی اللہ نے بیدار کر دی تھی, عالم برزخ کو اللہ پاک نے کھول دیا. صورت مثالی جو تھی وہ لوگوں کے اعمال کی جو برزخ میں شکلیں تھیں وہ تمہیں دنیا میں لوگوں کی شکلیں نظر آنے لگی. یعنی جس کا جو مقام اللہ کے دربار میں تھا وہ جیتے جی تمہیں اللہ پاک دکھا رہے تھے. یہ کہلاتا ہے کشف, یہ کہلاتا ہے الہام اللہ کی طرف سے. تو اتنی پاکیزگی, اتنی طہارت, اتنا تزکیہ, اتنا تقویٰ تمہارے اندر پیدا ہو گیا تھا. اور اگر میں نے چائے تمہیں اس لیے پلوائی تاکہ وہ سامنے والے ہوٹل کو جو چائے بنانے والا ہے وہ بے نمازی آدمی ہے, کپڑے بھی اس سے گندے رہتے ہیں اور خود بھی وہ گندا رہتا ہے. فرمایا اس لیے میں نے اس کی صحبت یافتہ چائے پلوائی تاکہ ذرا سی گند آئے چائے کے ذریعے, اس کے صحبت کے گندے اثرات تمہارے جسم کے اندر اتریں تاکہ تمہاری نورانیت میں, انوارات میں کمی آئے, تاکہ کم ہو جائے جو انوارات, تمہارے انوارات کا جو ذخیرہ بہت زیادہ ہو گیا. بس اور میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا, انوارات کا جو ذخیرہ تو کم ہوا تو ساری چیزیں دوبارہ سے تمہیں اپنی اصل حیت پر نظر آنے لگی. تو اس بات کو علماء کرام کے فتوے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو بھائی ہمیں نہیں پتا ہمارا اللہ کے دربار میں کیا مقام ہے یا صورت مثالی ہماری کیا ہے, صحیح ہے, لیکن آدمی کو تھوڑا بہت احساس ہو جاتا ہے, اس کے اعمال اس کی حرکتیں بتاتی ہیں, لیکن بولتے نہیں. اللہ والے بولتے نہیں ہیں. اور اللہ پاک بعض دفعہ اپنے ولیوں کو خوش ہو کے صورت مثالی دکھا بھی دیتے ہیں کہ اے میرے پیارے تیرا میرے دربار میں یہ مقام ہے, اور وہ فخر سے سینہ چوڑا نہیں کرتے بلکہ اس کے اوپر رو پڑتے ہیں کہ اللہ ہم تو اس قابل نہیں تھے, آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم تو چاہنے کے قابل نہیں ہیں. حضرت والا کا شعر ہے اللہ. تو یہ جتنے بھی وسوسے ہوتے ہیں یہ بعض دفعہ اللہ کے پہنچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. جیسے بیٹے کے اوپر کوئی بات آ گئی, وسوسے آ جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن کیا ہوا کہ دو چار سال میں پوری صفائی دھلائی ہو گئی میاں بیوی کی, बच्चा भी जवान हो गया, सब कुछ फैट हो गया, बूढ़े हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, पता लगा था बफर से जो आ रहे थे बेटे को लेके, वो अल्लाह ने अपने से करीब करने के लिए भेजे थे। एक सहाबी रसूल ने भी आके यही फरमाया था, कहा था यार रसूल मुझे बफर से आते रहते हैं, कहीं मेरी जान को कुछ ना हो जाए, कोई बीमारी ना लग जाए, मेरे बीवी बच्चों को कुछ ना हो जाए, मेरे माल में कमी ना हो जाए, मेरे दीन के ऊपर कोई आँच ना आ जाए, दीन से ना फिर जाऊँ। यही इंसान की बुनियादी चीज़ें होती हैं कि उसकी जान सलामत रहे, उसके प्यारों की बीवी बच्चों की घर बार की उसकी माल उसके कैश और उसका दीन सब सलामत आफित से रहें, उनको ये फिक्र बफ़ों से आते रहते हैं इनमें कुछ खराबी ना पैदा हो जाए। तो वो इन बफ़ों की वजह से वो आप वसलम के पास आके इसलाह करवा रहे हैं, यार वसलम इस तरह के बफ़ों आते हैं। तो आपने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुबह शाम ये चंद बार पढ़ लिए करो तो अल्लाह पाक इन तमाम बफ़ों से इलाज, इन तमाम बफ़ों से तुम्हारा तुम्हें निजात दे देंगे और तुम्हें आफियत अता फरमाएंगे। वो अक्सर दुआ बताता भी रहता हूँ, बहुत से लोग पढ़ते भी हैं, बिस्मिल्लाह आला दीनी व नफसी व वलदी व अहली व माली, कि अल्लाह के नाम की बरकत हो, बिस्मिल्लाह आला नफसी, अल्लाह के नाम की बरकत हो मेरी जान पर, व वलदी मेरी औलादों पर, व अहली मेरी बीवी पर, व माली मेरे माल पर। तो आप असलम की दुआ की बरकत से जो लोग ये सुबह शाम पढ़ लेते हैं सात सात दफ़ा, तो अल्लाह पाक हिफाजत के इफार में ले लेते हैं उनकी इन सारी चीज़ों को। और फिर थोड़े अरसे में वो फरमाते हैं साहबी रसूल की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने मुझे तमाम फिक्रों से और बफ़ों से निजात दे दी। ये चीज़ आखिर मबरत वाला हम तो इरशाद फरमाते थे कि जो भी ये पाँच अमाल कर लेगा इंशाल्लाह अल्लाह का वली बनेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, कुरान पाक तजवीद के उसके साथ पढ़ने का एहतमाम करें। नंबर दो, एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है, मुझे बिल्कुल बारीक रखें, सुन्नत भी है वाजिब है, फ़र्ज और वाजिब फ़र्ज के दर्जे में होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर दाढ़ी वालों को देख के नागवारी से मुंह फेरा, उन लोग इसको छोटा मामूली गुनाह समझते हैं दाढ़ी मुनाना। और तीसरा मल मर्दों का माँ असल मिनल काबैनी मिनल गारी फिन्नार, ऊपर से आने वाला लिबास जिस पर टखने छुपेंगे जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। मर्दों के लिए दो सूरतों में टखने खोल के रखना वाजिब है, जब हम खड़े हों चल रहे हों बैठे लेटे हों तो भले छुप जाएँ तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह खवातीन कुरान पाक भी तजवीद पढ़ें, अब जो दाढ़ी और टखनों पर पैंचों की जगह खवातीन दो अमाल करने के, एक तो शरी पर्दे का अहतमाम करें, दूसरा शौहर की अताद और फरमाबरदारी अख्तियार करें जायज़ उम्र में, और आखिर की जो दो अमाल हैं वो मर्द और खवातीन दोनों के लिए यकसा हैं। चौथा अमल है कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी नज़रों की हिफाजत करें और शर्मगाहों की हिफाजत करें, और मोमिन ख़वातीन औरतों से भी कह दें वो भी अपनी नज़रों की हिफाजत करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाए लानुन नाज़िरा व मंज़ूर इलैहि, अल्लाह पाक लानत फरमा जो बदनज़री करे, और अल्लाह उस पर भी लानत फरमा जो अपने आप को बदनज़री के लिए पेश करे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ तक फरमाया दो टोक अल्फाजों में, या तो तुम लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करोगे और नज़रों की हिफाजत करोगे, नहीं तो तुम लोगों की सूरतों को मस्ख कर दिया जाएगा। कितना ख़तरनाक नाराज़गी आप वसलम की। और पांचवा जो अमल है वो दिल को बिल्कुल पाक साफ रखें गंदे ख्यालात से, बफ़ों से जानबूझ के दिल में ख्यालात का दिल में लाना जमाना उसमें मशगूल होना ये सही नहीं है, उससे चारों अमाल का नूर बर्बाद हो जाता है, आदमी विलायत और ताल्लुक माल्ला से हमेशा महरूम रहेगा, शैतान डालता रहता है बफ़ों अलग मामला जो भी बताया बयान में। तो लेकिन जानबूझ के दिल में खैरात गंदे लेकर ना, दिल को पाक साफ रखें, अल्लाह का घर है बैतुल्ला है। और इन पांचों अमाल की जो तौफीक और ये बयान जो हुआ है कि तकवा और दिल को तोड़ना, खून अरमा हराम अर्ज़ों को खून करना, ये सारी चीज़ें मुजाहदात से गुजारना, ये सारी शेराना सिफात और शेराना हिम्मत ये कुरान हदीस से माखूज है। उल्मा कराम के फतवे हैं कि बग़ैर सोबत अहलुल्लाह के, अल्लाह वालों की सोबत से, उनके ताल्लुक के बग़ैर नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल बहुत है। तो सारी ज़िंदगी ऐसे लोग नाकिफ़ रहते हैं, चाहे वो कितनी दीनदार हो जाएँ तकवा नसीब नहीं होता जब तक किसी अल्लाह वाले से सही ताल्लुक़ कायम ना करें, और वो किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक़ कायम करें जहाँ मुनासबत हो, तो इंशाल्लाह इन पाँचों अमाल की और दिल को तोड़ने की और तकवे से रहने की इंशाल्लाह तौफीक हो जाएगी। खाली फोते रादी से तकवा नहीं मिलता। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم। या अल्लाह जो कुछ भी बोला गया सुना गया उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, कहले सुनने में कोई गलती हो गई तो शान रहमत से बख्श दे, माफ़ फरमा दे, हमारा मिल बैठना जो तेरी रगत है जो खुशी की नहीं है अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما، کامل تقویٰ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی سچی اور گہری اور گاڑی محبت عطا فرما، اتنی محبت عطا فرما کہ خوشی خوشی اپنے دل کو توڑ دیں لیکن کان تیرے قانون کو توڑنے سے ہم باغ آ جائیں۔ یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہے یا اللہ تو جاننے والا ہے، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، جو بھی یہاں محروم نہ جائے، دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ یا اللہ یا رحم الرحیم، جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی نصیب فرما، جتنے بھی مصیبت زدہ ہیں یا اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، تمام پریشان حال لوگ کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں تو جاننے والا ہے، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عافیت 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 عطا فرما۔ یا اللہ اب تو پتے بھی ختم ہو گئے جب وہ کھاتے تھے، یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے مٹی کھانے پہ مجبور ہو رہے ہیں، یا اللہ وہ لائنوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کھانے روٹی کے انتظار میں اور ان کو فائرنگ کر کے اور جھاؤں سے بم مار کے شہید کر دیا جاتا ہے۔ یا اللہ خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اللہ پاک ان خدیث یہودیوں کو اور ان کے مددگاروں کو اللہ جل جلد تباہ و برباد کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے، عبرت کا نشان بنا دے۔ یا اللہ کسی ایک ظالم کو بھی نہ چھوڑ۔ یا اللہ یا رحم الرحمین، پاک پروردگار خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ اپنے نام یا منتقموں کی برکت سے یا اللہ ہمارا مسلمانوں سے ہم مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہیں کفار کر رہے ہیں، یا اللہ فلسطینیوں کے ساتھ، یا اللہ ان سے انتقام لے، انتقام لے یا منتقموں کی صفات سے۔ یا اللہ تجھے اپنے پیارے اس مبارک منتقموں کا واسطہ۔ یا اللہ انتقام لے، انتقام لے، انتقام لے۔ یا اللہ میرے والد صاحب کی اور میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرحومین کی، کل مومنین مومنات کی، کل جنات کی، سب کی کامل مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللهم آمين سبحان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.